أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. سورة بقرة کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 122 سے 25 تک. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں. میں نے تم کو فضیلت دی دنیا جہاں والوں پر. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها عدل، کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، فائدہ نہیں دے گی اس کو. ولا هم ينصرون، نہ لوگوں کی مدد کی جائے گی. سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا، بلکہ 4 میں، 5 سے ہی شروع ہوا تھا، رکوع نمبر 5 سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا تھا، اور پھر رکوع نمبر 15 کے شروع میں بھی یا بنی اسرائیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں. مفسرین اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ شروع میں ایک مرتبہ، جیسے مثال کے طور پر، کسی کی کوئی خوبی بیان کرنا ہو یا کسی کو توجہ دلانا ہو، تاکید کرنا ہو، تو کہا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر، فلاں چیز اچھی ہے، سچائی جو ہے، صدق اچھی چیز ہے. پھر اس کے فضائل بیان کیے جائیں، خوبیاں بیان کی جائے، مقاصد بیان کیے جائے، وغیرہ وغیرہ. پھر آخر میں بولا جائے کہ دیکھیں، فضائل کی حقیقت یہ ہے، صداقت کی حقیقت یہ ہے، سچائی جو ہے کام دینے والی چیز ہے. تو بنی اسرائیل کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا. ہزاروں انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے اندر، ہزاروں انبیاء ہیں، اور ان ہزاروں انبیاء، ظاہر سی بات ہے کہ اولادیں انبیاء کی اولادیں ہیں. مسکن انبیاء کا، رہائش انبیاء کی، جگہ انبیاء کی، اور تقریباً جو بیت المقدس ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، یروشلم آج کل کا جو علاقہ ہے، اور اس کے اطراف کا جو علاقہ ہے، اردن کے بعض چیزیں ہیں، اس کے اطراف و اکناف کے جو علاقے ہیں، وہ ساری زمین انبیاء کی ہے. اسی وجہ سے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله کہا گیا ہے. انبیاء مدفون ہیں وہاں پر، ہزاروں انبیاء ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ جگہ ہی ایسی ہے، بہت مقدس جگہ ہے وہ، اگرچہ کہ ناجائز لوگوں کا قبضہ ہے، جائز مقدس جگہ پر انتہائی منحوس ترین لوگوں کا قبضہ ہے، تاریخ کی بدترین قوم کا. تو بنی اسرائیل، ان کو اللہ نے نعمتیں دی ہے. اپنے زمانے کے یہ لوگ کیا تھے؟ مسلمان. اپنے زمانے کے انبیاء کی اولادیں، اپنے زمانے کی سب سے بہترین قوم، افضل قوم شمار ہوتی تھی. لیکن ان کی فضیلت چھین لی گئی، ان کی فوقیت ختم کر دی گئی، ان کی برتری ختم کر دی گئی. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی یہ یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تم پر نعمتیں کی ایک زمانے میں. آج بھی وہ، ان کے جو ربائی ہیں، وہ ان آیتوں کے لے کر مسلمانوں پہ ڈبیٹ کرتے ہیں، مسلمانوں سے. جو خود قرآن میں ہے کہ ہم کو اللہ نے فضیلت دی ہے ساری دنیا کے اوپر، تو ہم وہ قوم ہیں کہ جسے کوئی اور قوم لڑ نہیں سکتی ہے، ہم ہی سب سے اونچے رہیں گے. تو یہ جو فضیلت ہے ان کے زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے کے لیے ہی ہے یہ. اللہ نے جو ان کو فضیلت دی تھی اس زمانے میں ہے، جیسے حضرت مریم کی فضیلت اس زمانے کے اعتبار سے ساری دنیا کی عورتوں پر تھی. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس زمانے کے اعتبار سے ساری دنیا کی عورتوں پر تھی. اب اس زمانے کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات ہیں، ان کی فضیلت ہے. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی، اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، فوقیت عطا فرمائی، برتری عطا فرمائی، بڑا درجہ ان کو دیا. کس زمانے میں؟ ان کے زمانے میں دیا. کب؟ جب کہ ان کے پاس میں توریت رہی، انبیاء کی تعلیمات رہی، وہ جب مسلمان رہے اور احکام شریعت پر عمل کرتے رہے، اللہ نے فضیلت دی. اور اس کے بعد میں ان کی فضیلت اس کے بعد میں منقسم ہو گئی. جو فوقیت ان کو دی گئی تھی وہ فوقیت ہٹا لی گئی، جو مرتبہ دیا گیا تھا وہ مرتبہ ہٹا لیا گیا. تو اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ تقریباً ربع سے لے کر کے پاؤ پارے سے لے کر کے یہاں تک کا جو مضمون ہے، اس میں 40 بنی اسرائیل کی قباحتیں بیان کی گئی ہیں. اگر غور سے مطالعہ کیا جائے، 40 واقعات ان کے ہیں، 40 ان کے برائیاں ہیں جس میں بنی اسرائیل مبتلا تھی. ان برائیوں کی وجہ سے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت چھین لی ہے. انبیاء کو ناحق قتل کرنا، انبیاء کی توہین کرنا، انبیاء پر الزام لگانا، حق کو قبول کرنے میں پیچھے ہٹنا، حق میں حجتیں نکالنا، شریعت میں حجتیں نکالنا، مسائل اپنی طرف سے گھڑنا، شریعت اپنی طرف سے بنانا، تاویلات ناحق کرنا، ہیلے بہانے کر کے کسی بھی طریقے سے سود کو جائز کرنے کی جو شکلیں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، عمل میں کوتاہی، عقیدوں میں کوتاہی، شرک میں مبتلا، کفر میں مبتلا، نفاق میں مبتلا، ہر قسم کی بری عادتوں میں مبتلا ہو گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت ختم کر دی. اب یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی تھی، ابھی بھی موقع ہے. ایک بہت بڑے عالم دین کا ایک یہودی ربائی نے فون کر کے ان کو کہا کہ میں قرآن کو مانتا لیکن قرآن ہمیشہ ہماری خوب پٹائی کرتے رہتا ہے، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا. انہوں نے سمجھایا کہ بھائی قرآن تم کو روکا ہے کیا؟ کیا تم اب وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتے؟ ابھی بھی فضیلت ملے گی. کب ملے گی؟ قرآن کو مان لو گے تو مل جائے گی. اے بنی اسرائیل، میں نے نعمتیں کی ہے تم پر، فضیلت دی ہے تم کو. وہ موقع تھا، اس زمانے میں تم پیغمبر کی پیروی کرتے تھے، اب اس زمانے کے پیغمبر کی پیروی کر لو تو بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو قرآن تم کو ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں بنا دیا، جنت کی تعلیم دے رہا ہے، جنت کی طرف بلا رہا ہے، اسلام کی طرف بلا رہا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، کہا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. خطاب بنی اسرائیل کو ہے، پوری امت کو درس ہے. بنی اسرائیل کو بولنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان کو ہی ڈرا رہا گیا ہے، دوسرے لوگ نہیں ڈرنا ہے، سب کو ڈرنا ہے، سب کو بچنا ہے. کس سے بچنا ہے؟ ایسے دن سے بچنا ہے اس دن میں کہیں پکڑ نہ ہو جائے، گرفت نہ ہو جائے، عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے. کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، مال کو چھوڑے گا، مال جتنا آئے گا پورا فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ زمین، یہ آسمان نہیں بلکہ اس زمین کے 10 گنا ہو جائے، وہ بولے گا کہ یہ مال لے لو، آج جان بخش دو. قرآن میں اس طرح کی آیتیں. تو لا تزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. دنیا کی محبتیں ایک طرف، دنیا کی نصرت ایک طرف، ہیلپ ایک طرف، اور سب کے دعوے ایک طرف. ولا یقبل منہا عدل، دنیا بھر کی چیزیں دے کر کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا رہے گا وہاں، مرنے کے بعد تو کسی کے پاس کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں. تو خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اٹھیں گے تو خالی ہاتھ ہی رہیں گے. فدیے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بدلے میں کوئی چیز دے کر کے جان چھوٹ جائے، قیامت کے دن بچ جائے، عذاب سے تخفیف ہو جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے، وہ بھی قبول ہونے والا نہیں ہے. ولا تنفعها شفاعت، کسی نبی کی سفارش، کسی ولی کی سفارش، کسی حاجی کی سفارش، کسی حافظ کی سفارش فائدہ دے گی؟ فائدہ نہیں دے گی. کیوں؟ ایمان نہیں ہے. ایمان ہوگا تو سفارش کام آنے والی ہے، ایمان نہیں ہے تو سفارش بھی کام نہیں آئے گی. ایمان کی بنیاد پر سفارش ہے. جن آیتوں کے اندر سفارش قبول کرنے کا تذکرہ ہے، جن احادیث میں سفارش ہونے کا تذکرہ ہے، انبیاء بھی سفارش کریں گے. شفاعت کبریٰ، سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی ہے، کہ حضرت ابو آدم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یوں کہہ لیجئے کہ انسانیت کے جو سب کے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے لے کر کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے پیغمبر ہیں، سب میں جلیل القدر پیغمبروں کے پاس میں، بڑے 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 رتبوں والوں کے پاس میں امت جائے گی. وہ کہیں گے کہ آج میں نہیں کر سکتا، یہ جگہ میری نہیں ہے،
آج میرا مقام نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر لوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے لوگ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا لہا, کہ ہاں سفارش کا حق مجھے آج دیا گیا تھا. پھر اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی توفیق عطا فرمائیں گے, ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر کے ختم ہونے تک, بلکہ قیامت کے دن تک کسی نے تعریف نہیں کی ہوگی ویسی تعریف حضور کریں گے. اللہ رب العزت ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے اور اتنا گڑ گڑائیں گے, اتنا منائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اللہ پاک رحم فرما لیں گے, کہیں گے کہ یا محمد ارفع رأسا, اے محمد اپنا سر اٹھا لو, وشفع تشفع, سفارش کرو اب قبول کر لیں گے ہم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے, یا امتی میری امت کے لیے دروازے کھولیے, سفارش کے لیے سب پریشان ہیں, حساب کتاب کے لیے سب پریشان ہیں, یعنی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا, سب لوگ اتنے پریشان ہوں گے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کی برکت سے اللہ رب العزت میدان کے اندر حساب کتاب کے لیے دفتر کھولا جائے گا, اس کے بعد میں حساب کتاب ہوگا, پھر آگے کا نظام ہوگا, پکڑ دھکڑ کا ہوگا, کسی کے لیے جنت کی کا انعام ہے, کسی کے لیے دوزخ کی سزا ہے, وہ الگ فیصلہ ہو جائے گا. اس فیصلے کے بعد میں پھر سفارشیں ہوں گی کہ جن کے لیے جہنم واجب ہوگی اس کے لیے سفارش, جو جہنم میں پہنچ چکا ہے اس کے لیے سفارش, جو جہنم میں جانے کا مستحق ہے اس کے لیے سفارش. کسی کی سفارش انبیاء کریں گے, کسی کی اولیاء کریں گے, کسی کی حجاج کریں گے, کسی کی حفاظ کریں گے, لیکن یہ سفارش ان لوگوں کو کام آئے گی جو لوگ ایمان والے رہیں گے. جو ایمان والا نہیں ہے سفارش کا دروازہ بند ہے وہاں پر, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی نبی, نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے وہ تو عمومی سفارش ہوگی, وہ مومنوں کو بھی فائدہ دے گی, کافروں کو بھی فائدہ دے گی, پہلی والی جو سفارش ہوگی. اسی وجہ سے شفاعت کبریٰ سب سے بڑی سفارش جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ تو ولا تنفعها شفاعة, ان سے یہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی, نہ اس کو فائدہ دے گی. فائدہ نہیں دے گی کیا مطلب یہ کہ ظاہر سی بات ہے, اگر کوئی نبی کسی بے ایمان کے بارے میں, کسی کافر کے بارے میں سفارش کر دیں کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ضابطے کے مطابق کیا کریں گے؟ ان کے لیے سفارش کی کیٹیگری آتی ہی نہیں ہے, ایلیجیبل ہی نہیں ہے, لہٰذا ان کو چھوڑ دیجیے, باقی کے لیے کیجیے, یہ مسئلہ ہوگا. ولا هم ينصرون, نہ ان کی مدد کی جائے گی, کوئی ہیلپر مل جائے, کوئی فلاں مل جائے, کوئی فلاں ورکر مل جائے, کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو ڈرا رہے ہیں, تنبیہ کر رہے ہیں, متنبہ کر رہے ہیں کہ اس چیزوں سے اپنے آپ کو چھٹکارے میں ڈالو, اللہ سے ڈرو, قیامت کے دن سے ڈرو, جس دن کا یہ حال ہوگا, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, فضیلت کو یاد کرو. وہ وقت تھا جو ہم نے فضیلت دی تھی, آج بھی وقت ہے تمہارے پاس میں, اسلام قبول کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سرخروئی عطا کریں گے, آخرت میں بھی سرخروئی عطا ہوگی, دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. یہی مضمون ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. یہاں سے لے کر کے دوسرے پارے کے ربع تک ایک سلسلہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا, کعبے کا, بیت اللہ کا, چند بیس میں مسائل ہیں اس کا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ محبوبیت, مقبولیت, خلت, دوستی ایسی جگری عطا فرمائی تھی کہ ہر قبیلہ, ہر مذہب ان کو اپنانے کے لیے اپنے آپ پر فخر کرتا ہے. تینوں جو مشہور مذاہب ہیں, اسلام, کرسچینٹی, یہودیت, یہ تینوں کے تینوں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں. فضیلت ان کی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں, حتیٰ کہ بدھزم والے بھی, اسی طریقے سے ہندو بھی, اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جوڑتے تھے. آج کل تمام تقریباً بڑے مذاہب ان سے جوڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کا جو سلسلہ ہوا ہے انہی کے نسل سے ہوا ہے. تو اللہ رب العزت, یہ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بنی اسرائیل, اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ آئے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل چلی وہ سب کی سب بنی اسرائیل کہلاتی ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے, ہمارے پاس جو مذہب ہے, جو دین ہے, جو اسلام ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہے کوئی ان کو رد نہیں کر سکتا ہے, لہذا ہم برحق ہیں, ہمارے پاس جو دین ہے وہ برحق ہے. تو مسلمانوں کی طرف سے اللہ رب العزت یہاں پر جواب دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے, اسحاق بھی تھے, اسماعیل بھی تھے. ایک زمانے تک اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کو اور رسالت کو چلاتے رہے. اب وہ زمانہ ختم ہوا ہے, وہ رسالت کو ختم کر کے, نبوت کو ختم کر کے بنو اسرائیل کے اندر اب بنو اسماعیل کو دیا جا رہا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہی سلسلہ چل رہا ہے, چاہے اسماعیل علیہ السلام سے تعلق ہو یا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہو, دونوں تو انہیں کے بیٹے ہیں. ان کی نسل سے جس کو نبوت ملے گی ابراہیم علیہ السلام سے ہی تعلق جائے گا. تو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو اسماعیل سے ہے. بنو اسماعیل کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی تعلق ہوا مسلمانوں کا بھی. تو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرو کہ ابراہیم کی طرف سب کو ہی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے تھے ہمارے تھے, لیکن ابراہیم کو جو مقام ملا, جو مرتبہ ملا, جو عہدہ ملا, کس بنیاد پہ ملا؟ وہ اس بنیاد پہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر آنے والی آزمائش کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے چند کلمات کے اندر, چند آزمائشوں میں, ان تمام آزمائشوں کو پورا کر کے دکھایا. اب یہ تفصیلات ظاہر سی بات ہے کہ سبھی حضرات اس سے بارے میں جانتے ہیں مختصراً. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی بہت سارا شعور عطا فرما دیا تھا, چنانچہ وہ ان کے تاروں کا واقعہ مشہور ہے. ان کی قوم ستارہ پرست تھی, ستاروں کی پوجنے والی تھی, ستاروں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ان کے عقیدوں کے اندر پائی جاتی تھیں. سورج کو ایک دیوتا مانتے تھے, چاند کو دیوتا مانتے تھے, مختلف ستاروں کو جو ہے دیوتا مانتے تھے وہ لوگ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسی زمانے کے اندر, جبکہ کفر شرک وغیرہ بھرا ہوا تھا, اپنی عقل کی بیس پہ, عقل کی بنیاد پر قوم کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ میں ان کو ماننے والا نہیں ہوں. کیوں نہیں مانتے ہیں؟ فوراً انہوں نے کہا تھا کہ بھائی, لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ آج یہ ستارہ, جیسے مثال کے طور پر فلاں ستارہ ظاہر ہوا ہے, یہ میرا رب ہے, لہذا میں اس سے مانگوں گا, اس کو پوجوں گا, اس کی عبادت کروں گا. چنانچہ عبادت میں لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اس کو, لیکن وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے یار, اس کی عبادت کر کے کیا کروں میں, میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرا رب یہ ہے. وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے نہیں, دوسرا ہو سکتا ہے. دوسرے دن پھر قوم کے سامنے آئے, کہنے لگے کہ یہ بڑا معلوم ہوتا ہے, چاند تھوڑا سا, روشنی بھی زیادہ ہے اس کی, یہ میرا رب ہو سکتا ہے. وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہوتا. سورج نکلا تو کہنے لگے کہ روشن بھی ہے, پوری دنیا کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے, سب سے بڑا بھی معلوم ہوتا ہے, یہ میرا رب ہے. وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے انی لا احب الافلین, کوئی ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا ہے, ڈوبنے والے رب تھوڑے ہی ہو سکتے ہیں, لہذا فنا کر دیا, سب کو ختم کر دیا. تو یہ واقعہ ان کا ابتدائی زمانے کا ہے, بچپن کے زمانے کا ہے, یعنی بڑی عمر کے نہیں تھے, اس وقت کا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فہم و فراست ان کو عطا فرمائی تھی. تو آزمائشیں جو ان کی ہوئی ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, کفر کے, شرک کے مراحل کے اندر, یعنی ان کی قوم کے اندر جو چیزیں پائی جاتی تھیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو آج کل عراق کے اندر بغداد ہے, بغداد سے تقریباً 60-70 مائل کے اوپر بابل شہر تھا, وہاں پر پیدا ہوئے. مفسرین جو فرماتے ہیں بابل میں ان کی پیدائش ہوئی. پھر اس کے بعد میں وہاں کفر و شرک کا جو ماحول تھا, اس ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر کے مبعوث کیا, نبی بن گئے. قوم کو دعوت دیتے ہیں, قوم نہیں مان رہی. باپ کو دعوت دیتے ہیں, باپ نہیں مان رہی. قبیلے والوں کو دعوت دیتے ہیں, وہ نہیں مان رہے, بلکہ ان کے پورے خلاف میں ہو گئے. اور یہ سمجھاتے رہے, وہ ستاروں کے ذریعے سے بھی سمجھایا, جب نہیں سمجھے تو وہ مشہور واقعہ بھی پیش آیا کہ کلہاڑی لے کے چلے گئے, سب لوگ پوجا پاٹھ کے لیے میلے کے اندر گئے ہوئے تھے, اور یہ جو ہے مندر کے اندر گھس گئے, سب کو ختم کر دیا, بڑے بت کو چھوڑ دیے, اور اس کے اوپر کلہاڑی لٹکا کے نکل کے آ گئے. اب لوگوں نے چہمی گوئیاں شروع ہوئی, فوراً آئے تو کہنے لگے کہ ہائے, ہمارے معبود کدھر گئے, فلاں گیا, بلا ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. خرج یہ کہ سب نے پھر اپنے طور پر اندازہ لگایا کہ بتوں کے خلاف کوئی کام کر سکتا ہے تو کون کرے گا؟ ابراہیم ہی کرے گا. پکڑو ابراہیم کو. ابراہیم کو پکڑا گیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ بڑے بت سے پوچھو, کلہاڑی اس کے پاس ہی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ہی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں اس سے, وہ تو بولتا نہیں ہے, وہ تو سمجھتا نہیں ہے. کہنے لگے کہ وہی تو میں سمجھا رہا ہوں, جو نہ بول سکتا ہے, نہ جو سمجھ سکتا ہے, نہ کچھ دے سکتا ہے, نہ کچھ لے سکتا ہے, تم اس سے مانگ رہے ہو, اس کو پوچھ رہے ہو, یہی تو مجھے سمجھانا ہے. وہ کہنے لگے کہ تو ہمارے بتوں کے خلاف ہے, تم نے ایسا کر دیا, سب کو توڑ دیا. حرقوہ وانصروا آلہتکم, ابراہیم کو جلاؤ, معبودوں کی مدد کرو. ابراہیم کو جلاؤ, معبودوں کی مدد کرو. کون عبادت کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ اپنے معبود کی آج مدد کا وقت آ گیا, ان کو کوئی توڑنے والا ہے, کوئی ان کو پھوڑنے والا ہے, ان کی مدد کا وقت ہے. تو یہ آزمائش کا مرحلہ تھا اس موقع پر کہ ساری قوم خلاف ہو گئی، بادشاہ وقت خلاف ہو گیا، حکومت وقت خلاف ہو گیا، سب نے مل کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ کا ایک بہت سارا لاوا جمع کیا گیا، انگارے جمع کیے گئے، اس کے اندر ڈالا گیا، مشہور واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جس صبر کے ساتھ میں اور جس استقامت کے ساتھ میں، جس مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، وہ مثال نہیں بیان کی جا سکتی اس کی۔ نبی تھے، ظاہر سی بات ہے ان کے صبر جیسا کس کا صبر ہو سکتا ہے، نبی کے صبر، استقلال، ہمت، مضبوطی، جماؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہنے لگے کسی مدد کی ضرورت ہے، پہلے جو مدد کرنے والا تھا آج بھی وہی مدد کرنے والا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈالے گئے آگ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو گلزار کر دیا۔ آزمائش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کہنے جلنا ہے تو اللہ کے لیے جلنا ہے، نہیں جلیں جلانے والی ذات اللہ کی ہے، نہیں جلانے والی ذات اللہ کی ہے، کودنا ہے کود پڑو، کود پڑو آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ادھر دیکھ رہے ہیں لوگ کیسے کودے گا، کیسے ہوگا، کیسے بچے گا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کود بھی گئے، آرام میں بھی پڑ گئے، ادھر عقل ابھی حیران ہی ہے کہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہوگا۔ ان کو حکم ملا کہ اگر مارنا ہی ہے تو مارو، ڈالنا ہی ہے تو ڈالو۔ ڈالا گیا منجنیق کے ذریعے سے، جھولا بنا کر کے پھینکا گیا بہت دور سے، گئے اندر گر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلزار کر دیا اس کو۔ تو یہ ایک آزمائش تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آزمائش کے اندر پورے اترے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا، یہ ہونے کے بعد میں سب نے کہا کہ اس طرح نہیں مرے گا تو اس کو قتل کریں گے، قتل کی سازشیں ہونے لگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ملا کہ ہجرت کر لو، ہجرت کر کے وہاں سے فلسطین آنے کا حکم ہوا تھا ان کو۔ فلسطین کے بیچ میں آتے آتے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ میں تھے، ان کے بھانجے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اردن کے مقام قریب قریب میں ان کو وہاں پر نبوت دی گئی، وہاں لوط علیہ الصلوۃ والسلام رہ گئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ادھر آ گئے فلسطین کے اندر۔ پھر وہاں سے حکم ملا حضرت سارا کو لے کر کے بیت اللہ کے، کعبۃ اللہ کے پاس آنے کا، مکی کے پاس آنے کا۔ تو وہاں پر آئے، وہ ایک آزمائش کا مرحلہ تھا کہ ایک ایسی عورت جو ابھی ابھی بچہ جنی ہو، چھوٹا سا بچہ ہو، جن کے ہاں جن کے پاس ولادت ابھی حال حال میں ہوئی ہو، ان کو خود ضرورت ہوتی ہے ساری چیزوں کی، پھر بچے کا مسئلہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ نہیں، دو بیویاں ہیں، حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ، حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں کو الگ رکھا جائے، ایک جگہ ہونے سے مسائل ہو رہے ہیں، لہذا حکم ملا کہ ان کو جو ہے دور دراز علاقے میں رکھ کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ لے کر چلے حضرت سارہ، حضرت حاجرہ کو، بچے کو بھی وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ بچہ بڑا ہوا تو ایک اور آزمائش آئی کہ ان کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں خواب کے اندر، اس آزمائش کے اندر بھی پورے اترے۔ بڑی عمر ہوئی ان کی تو ختنہ کرنے کا حکم ملا، بڑی عمر میں ختنہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آزمائش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے ان کو، خصال فطرت، وہ خصال فطرت بھی کلمات ان کے اندر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں آزمایا، کا مطلب یہ ہے کہ حکم دیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پورا کیا۔ وہ ابراہیم الذی وفا کا تذکرہ ہے دوسری آیت میں قرآن پاک کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خصال فطرت، انبیاء کی جو سنتیں ہیں، جیسے مونچھوں کو تراشنا، ہلکا کرنا، انبیاء کی سنت ہے، یہ حکم ملا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا۔ داڑھی کو بڑھانا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تھا، پورا کیا۔ ناخنوں کو تراشنا، کم کرنا، حکم ملا، حضرت ابراہیم نے پورا کیا۔ بغل کے بال صاف کرنا، وہ بھی پورا کیا۔ زیر ناف کے بال صاف کرنا، وہ بھی پورا کیا۔ غسل کا اہتمام کرنا، وہ بھی پورا کیا۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو جھاڑنا کرنا، اس کو بھی حکم کو پورا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور مضمضہ، استنشاق، کلی کرنے کا حکم، ناک میں پانی ڈالنے کا حکم، اور اسی طریقے سے غسل براجم، اللہ کے آگے عبادت کے موقع پر یہ جو جوڑ ہوتے ہیں انگلیوں کے، جوڑوں کو اچھی طریقے سے دھونا، پیر کی انگلیوں کی جو کٹیں ہوتی ہیں، ہاتھ کی انگلیوں کی جو کٹیں ہوتی ہیں، وہ مفسرین فرماتے ہیں بکلمات ان کے اندر یہ بھی شامل ہے، بعض تفسیری روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے۔ یہ حکم ملا تھا ان کو، ان تمام احکامات کو پورا کیا۔ تو آزمائشیں جو ان کے اوپر آئے یا احکامات جو ان کو ملے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی آزمائش میں، کسی حکم کے اندر کبھی کوئی پیچھے نہیں ہٹے۔ جب ہر حکم کو پورا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ آزمائش کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نصرت فرماتے ہیں، حالات کھولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت حالات آئے تھے۔ طائف کے سفر آپ کا جتنا کٹھن اور جتنا سخت گزرا ہے، وہ کوئی اور سفر نہیں تھا، اس کے بعد ہی معراج ہوئی ہے۔ سفر محنت کے بعد میں آدمی گرنے کے بعد اپنے آپ کو بہت خار کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں موقع. اور انبیاء پر ان کے اپنے مرتبے کے حساب سے آزمائش، اولیاء پر ان کے مرتبے کے اعتبار سے، صالحین پر ان کے مرتبے کے اعتبار سے، مومنین پر ان کے مرتبے کے اعتبار سے آزمائشیں دنیا میں ہوتے رہتی ہیں، دنیا کا حصہ ہے یہ. لہذا یہ نہیں سمجھنا، جزا فضا نہیں کرنا، پریشان نہیں ہو جانا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا. مرتبے بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں آزمائشیں آنے تھے، کہ جو پریشانیاں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ نعم البدل ہوتا ہے بعض دفعہ، کہ وہ بڑی مصیبت کے طفیل میں اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت میں گرفتار کر دیتے ہیں. کوئی ایک بڑی مصیبت آنی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بجائے کسی اور دو چھوٹی مصیبت میں لگا دیتے ہیں. تو اس طرح کے احوال بندوں پر ہوتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ میں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کی سزا بھی ہے. آزمائش گناہ کی سزا بھی ہوتی ہے، گناہ کی سزا ہے یا واقعتاً اللہ کے نیک بندہ ہونے کی علامت ہے. ہر آدمی اپنے اعتبار سے نہیں سوچنا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، اس واسطے میرے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، ایسا نہیں سوچنا ہے. ہاں سوچنا تو یہی ہے کہ میرے اپنے گناہوں کی بدولت، میرے اپنے گناہوں کی سزا، میرے اپنے گناہوں کا نقصان، میرے اپنے گناہوں کا خسارہ میں اٹھا رہا ہوں. یہی سنت طریقہ ہے، یہی ہم کو تعلیم دیا گیا ہے کہ نفس کا تزکیہ، اپنے آپ کو ہمیشہ توازو کے ساتھ میں رکھنا، تکبر نہیں کرنا. اور قد افلح من زکا، قد افلح من تزکا، یہ جو قرآن پاک کی آیتیں اس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ اپنا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو بڑا مت بتاؤ، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے میں اتنا بزرگ ہوں، میں فلاں ہوں، یا اپنے آپ میں بھی سوچنا نہیں ہے، نہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے نہ اپنے آپ میں سوچنا ہے. بہرحال یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں آزمایا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر کو بھی چھوڑا، وطن کو بھی چھوڑا، والدین کو بھی چھوڑا، بیوی بچوں کو دیار غیر میں چھوڑا، بچے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اس کے لیے بھی آمادہ ہو گئے، ہر قربانی دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی. والدین کے لیے وہ بھی قربان، قوم کو چھوڑنا وہ بھی قرآن، بلد کو چھوڑنا شہر کو اس کے لیے بھی قربانی دے دی، اور اسی طریقے سے بیوی کو چھوڑنا ہے، بچے کو چھوڑنا ہے، بے آب ہو گیا جنگل میں، اس کے لیے بھی قربانی دے دی. ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائی کی مرحلے میں گزارا، تمام کے تمام مرحلے سے گزرے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں امام بناتا ہوں، امام جس کے قول و فعل میں لوگ اقتدا کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی بات مانیں، ان کی بات ہر بات کو لوگ لینے لگ جائیں، ان کے ہر فعل کو لوگ لینے لگ جائیں کہ بھائی انہوں نے ایسا کیا اس لیے ہم کو کرنا ہے، انہوں نے ایسا کہا ہے اس لیے ہم کو کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام عطا ہوا، امامت کا عہدہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی وہ دعا مانگی، اے اللہ میری اولاد کے لیے بھی یہ مقام عطا فرمائیے. ومن ذریتی، امامت مجھے ملی ہے تو یہ امامت میری نسل میں بھی چلنا چاہیے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے پاس بھی نسل چلی اور امامت ایسی چلی کہ نبی ہی نبی ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نسب دیکھو کتنا خوش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا اعلیٰ مقن نسب عطا فرمایا. ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، نسب ہو تو ایسا ہونا چاہیے کہ معزز کا بیٹا معزز، کریم کا بیٹا کریم، کریم کا بیٹا کریم، شریف کا بیٹا شریف، یہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، انبیاء کی نسل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ مانگنا بھی چاہیے اپنی نب، اللہ نے ہم کو اگر ایمان سے نوازا ہے تو اپنی اولاد کے لیے ایمان، صالحیت سے نوازا ہے تو اپنی اولاد کے لیے صالحیت مانگنا چاہیے. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ امامت کا عہدہ. اب ان امامت کا عہدہ ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے مانگیں گے، وہ نبی تھے انہوں نے اپنے اعتبار سے مانگا، وہ نبوت اور رسالت کا مقام ہے. ہم کو اپنے اعتبار سے امامت کا عہدہ مانگنا چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی. اور تاریخ کے اندر ایک تو اولاد کے لیے جو سب سے بڑا دعا کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اے اللہ میری نسل کو امام بنا دے، یعنی نبی اور رسول بنا دے. اس سے بڑی اور دعا کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بھائی کے لیے جو سب سے بڑی دعا ہو سکتی ہے وہ یہی دعا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون کے لیے یہ دعا کی تھی کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنائیے، ان کو بھی نبوت عطا فرمائی گئی. تو امامت کا عہدہ، نبوت کا عہدہ. اب زمانے کے اعتبار سے تو ہم نبوت نہیں مانگ سکتے، رسالت نہیں مانگ سکتے، لیکن صالحیت تو مانگ سکتے ہیں، ولی تو مانگ سکتے ہیں کہ اپنی نسل کے اندر اے اللہ ہماری نسلوں کے اندر اس زمانے کے اعتبار سے امام بنائیے، اس زمانے کے اعتبار سے ان کو مہدی بنائیے، اس زمانے کے اعتبار سے ہادی بنائیے، اس زمانے کے اعتبار سے ولی بنائیے. اور دعاؤں کے طفیل میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنا چاہیے، دعائیں ایسی مانگنا چاہیے کہ ہمیشہ دعاؤں میں رہے، خواتین بھی ہیں یہاں پر، ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت ساری دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی دعا کیسے قبول کر لیتے ہیں اندازہ نہیں ہوتا. شیخ سعود الشرح کیا کہتے ہیں، سدیس جو ہیں کعبے کے امام، اپنا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے وہ، کہ میری والدہ ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرتی تھی، غصے میں ہوتی تو بجائے بد دعا کے دعا ہی بولتے تھے. ان کی بد دعا کے اندر یہ بھی تھا کہ اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، غصے میں بھی بولتے تھے وہ. تو میں آج وہ دیکھ رہا ہوں، اندازہ لگائیے کیسے اللہ نے قبول کیا، کتنے سال سے وہ 30 سال سے آگے سے امام بنے ہوئے الحمدللہ. تو اپنی اولاد کے لیے خود ہم کو بھی والدین کو دعا مانگنا چاہیے. ہم تو نہیں قابل ہیں نا، ہماری اولاد قابل ہو جائے وہی ہمارے لیے ذریعہ آخرت ہے، ذخیرہ آخرت ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں بن سکے، اپنی اولاد کے لیے کر لو. شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث، وہ یہ فرماتے تھے کہ میں تم کو سب کو جانتا ہوں، طلبہ کو بولتے تھے تم کچھ بھی قابل نہیں بنے، اپنی اولاد کے لیے مانگ لو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، اولاد کے لیے مانگ لو، ہو سکتا ہے کہ ان کے طوفان میں تمہارا کچھ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اولاد کچھ بن جائے. واقعی تو ہے ہی کیا، اپنی اولاد سے ہی کچھ توقع ہو سکتی ہے اپنی آخرت کی. اس لیے اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا کہ اے اللہ مجھے اولاد، آپ امام بنا رہے ہیں، میری نسل کو بھی امام بنائیے، میری ذریت کو بھی امام بنائیے. ارے اسی امام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی امامت عطا فرمائی کہ وہ تاریخ ان کو اپنی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے، ہر مذہب والا اپنا تعلق ان سے جوڑتا ہے. ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال لا ینال عہد الظالمین، میرے عہد کو، میرے اس عہد کو، اس عہدے کو، اس مرتبے کو ظالم لوگ نہیں پائیں گے، ظالموں کو امامت عطا نہیں کی جائے گی. اس میں اشارہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے جو مسئلہ چھین لیا گیا، یہ ظلم کی حد تک پہنچ گئے تھے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم کے اندر بھی یہی بات کی طرف اشارہ ہے، یہودی ہو یا نصرانی ہو، راضی اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کو یہودی بنا کر نہ چھوڑیں، جب تک کہ تم اپنے آپ کو یہودی ڈکلیئر نہ کرو یا کرسچن ڈکلیئر نہ کرو، یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. لیکن مسلمانوں تم اعلان کر دو، ان ہدى اللہ هو الہدى، ہمارے نزدیک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ہم نہ یہودیت کو تسلیم کریں گے نہ نصرانیت کو تسلیم کریں گے. الذین آتیناہم الکتاب، پھر ان کو حکم دیا گیا کہ دیکھو غور سے قرآن پاک کی تلاوت کرو، ابھی بھی موقع ہے، تم کو ہدایت مل سکتی ہے. حق تلاوتی، قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرو، ایمان لاؤ، کفر سے بچ جاؤ گے، خسارے سے بچ جاؤ گے، نقصان اٹھانے سے بچ جاؤ گے. اس میں اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل اس عہد تک، اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ظالموں میں بنا لیا تھا، اور آج بھی ظالموں میں شمار ہے ان کا. اس وقت بھی ظالم تھے جس وقت سے ان کا وہ عہدہ چھین لیا گیا، اس وقت بھی یہ ظالم ہے، بچوں کے قاتل، لوگوں کے قاتل، ہر طرف ظلم ہی ظلم. ظلم کا ایک مرتبہ تو، ایک مقام تو وہ ہے اور ایک معنی تو وہ ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، کسی آدمی پر ناحق تجاوز کر دینا، کسی کا حق مار لینا، کسی کے اوپر زیادتی کر دینا، یہ تو ان کے نزدیک ہو رہی ہے اس زمانے کے اندر. ظلم کا ایک مطلب ہے کفر اور شرک بھی. قرآن پاک میں یہ بھی اصطلاح آئی ہے، کفر کے لیے بھی ظلم بولا جاتا ہے، شرک کے لیے بھی ظلم بولا جاتا ہے. تو کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ امام نہیں بنائیں گے، مشرک کو اللہ پاک امام نہیں بنائیں گے. یہاں ایک عجیب مسئلہ ہے، شیعوں کے پاس عقیدہ امامت بڑی اہمیت والی چیز ہے، ان کے پاس امام زیادہ اہمیت والا مرتبہ ہے، اس زمانے میں بھی رہا ہے، پہلے بھی رہتا ہے، بلکہ بعض شیعوں کے نزدیک امامت کا عہدہ انبیاء سے بڑا ہے. بعض شیعہ فرقے ایسے بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنے اولیاء کو درجہ دیا ہے امامت کا، اور وہ امامت کا عہدہ ان کے پاس ایسا ہے کہ نبی کو اتنے اختیارات نہیں ہوتے جتنے امام کو ہوتے ہیں، اس لیے شیعوں کے پاس امام زیادہ استعمال ہوتا ہے لفظ، اہل سنت کے پاس میں امام لفظ استعمال نہیں ہوتا. ہمارے پاس میں اصطلاح ہو گئی مساجد کے ائمہ کے لیے، ان کے پاس جیسے ہمارے پاس شیخ ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس مفتی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاس بڑے محدثین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں، ان کے پاس امام بہت بڑی چیز ہے، وہ اگر امام بول دیا جائے تو کافی ہے، وہاں مجتہد بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس میں امامت کا عہدہ سب سے اونچا ہے. تو وہ یہ بولتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کہ آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ جو لوگ کفر میں، شرک میں کبھی بھی مبتلا رہے وہ امام نہیں بن سکتے. لہذا جتنے صحابہ، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، چاہے علی عثمان ہو، علی نہیں عثمان ہو، یہ لوگ اپنا ایک زمانہ کفر اور شرک کا گزار چکے پہلے، لہذا جو ان لوگوں نے خلافت کی ہے، امامت کی ہے، وہ ناجائز تھی. یہ اس سے بھی استدلال کرتے ہیں بولو. یہ تحریف قرآن ہے، قرآن میں بدل، قرآن کی تفسیر ایسی کرنا کہ قرآن سے معنی سے ہٹ کے کرنا. کسی نے یہ تفسیر نہیں کی ہے، کسی نے یہ معنی نہیں بیان کیا ہے. اور یہ کس نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے؟ لا ینالو عہد الظالمین کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے. جتنے صحابہ اکرام تھے، وہ تو حضرت علی کے خاندان میں بھی بے شمار افراد ہیں کہ جو لوگ پہلے کفر و شرک میں مبتلا رہے، پھر بعد میں جو ہے مسلمان ہوئے. تو علی اسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ اسلام سارے پہلے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد میں جو عہدہ ہے اسلام کی طرف سے ملتا ہے. علیمہ تو من قریش، حضور نے فرما دیا تھا کہ ائمہ جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. تو حضرت ابو بکر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت عمر ہے، اور جتنے ہم بات کیے جو خلفائے ہیں وہ بھی جو ہے علیمہ تو من قریش سے آئے ہیں. تو شیعوں کا یہ استدلال یہاں سے وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن غلط نظریہ ہے ان کا. قال لا ینالو عہد الظالمین کا مطلب یہی ہے کہ جو ظالم ہوں گے ان کو اللہ پاک امامت نہیں عطا فرمائیں گے. ظلم ہوتا ہے یا تو کفر کا ظلم ہوتا ہے، یا تو شرک کا ظلم ہوتا ہے، یا تو لوگوں پر زیادتی کرنے کا. ظالموں کو عہدہ نہیں دینا چاہیے، اصولی بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے. جو ظلم زیادتی کر رہا ہے اس کو معزول کرنا چاہیے، ہٹانا چاہیے عہدے سے. اور وہ ظالم نہیں بنائیں گے اللہ پاک، ان کا ایک دستور ہے اپنا. کوئی ظالم بن جائے تو وہ امام تو نہیں بنے گا، حکمران بنے گا، الگ چیز ہے. امام نہیں بن سکتا ظالم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، بار بار آنے کی جگہ، وہ امنا اور امن کی جگہ. بیت اللہ کو بار بار آنے کی جگہ بنایا اللہ پاک نے. ظاہر سی بات ہے کہ ساری دنیا کے لوگ وہاں لوٹتے ہیں، ایک نہیں کئی بار لوٹتے ہیں، ایک نہیں کئی بار. ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ کی زیارت ہو، اللہ کے گھر کی زیارت ہو، اللہ کے حرم کی زیارت ہو، اللہ کے مقامات کی، نشانات کی، مقام اور اسی طریقے سے مقدس جگہوں کی بار بار زیارت ہو. بیت اللہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی جگہ ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو تعلق رکھنے والی خاص چیز تھی کعبۃ اللہ، اس کو دوبارہ ہمیں عطا فرمایا ہے. ایک زمانے میں بیت المقدس کی طرف رخ پھیر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد میں بیت اللہ کی طرف رخ پھیرا گیا ہے. قبلہ پہلے بیت المقدس کو بنایا گیا 16-17 مہینے مدینہ آنے کے بعد، پھر اس کے بعد میں بیت اللہ کو پھر بنا دیا گیا. اس میں اشارہ بھی یہ دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے امت محمدیہ کا تعلق اولاد کے اعتبار سے بھی ہے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے امت محمدیہ کا تعلق قبلے کے اعتبار سے بھی ہے، کہ ان کا بنایا ہوا قبلہ ہے، ان کا بنایا ہوا بیت اللہ ہے. تو لہذا مسلمان ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مذہب پر صحیح معنوں میں ہیں، کہ ان کی اولاد سے بھی تعلق ہے ان کا، اور ان کا جو بنایا ہوا گھر ہے اللہ کا، وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لہذا ان کا تعلق زیادہ ہے ان سے، یہ بتایا جا رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش یہی تھی کہ کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ بن جائے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص گھر ہے یہ. تو کعبہ جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی شان کی چیز ہے. عاصمۃ المقدسہ کہا جاتا ہے اس کو عربی دنیا میں، ہے بھی وہ، یعنی ایسی مقدس چیز کہ جو بچا ہمیشہ سے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ہے. وہ محفوظ رہنے کا مطلب ہے اسلام محفوظ رہنا، اس کا ڈگمگا جانا اسلام کا ڈگمگا جانا ہے. لہذا ہمیشہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کی دعائیں بھی کرنا ہے. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز ہماری سب سے مقدس جگہوں میں آتی ہے ہم اس کے لیے دعا کریں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی دعاؤں کے اندر حرمین شریفین کی حفاظت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت بھی کرنا، اس کی حفاظت کی دعائیں بھی کرنا ہے، کیونکہ ہمارا اس سے تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ہمارے ایک بلندی عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، ایک تقدس ہمارا جڑا ہوا ہے، فضیلت ہماری جڑی ہوئی ہے. اور فضیلت بھی ایسی ہے کہ ایک نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو 100,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. بیت اللہ کے اندر، حرم مکہ کے اندر، ایک مرتبہ نماز پڑھنا 100,000 مرتبہ نماز پڑھنے کے برابر ہے. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ، آنے کی جگہ، ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں. وہ امن، امن کی جگہ بھی بنایا ہے. کیسی امن کی جگہ ہے؟ تمام ائمہ متفق ہیں، قاتل بھی اگر کسی کو قتل کر وہاں چلے جاتا ہے اس کو قتل نہیں کرنا ہے، اس کو پکڑنا نہیں ہے، اس کو باہر نکالیں گے پھر اس کے بعد میں معاملہ کریں گے. لیکن اس جگہ نہ سزا دی جائے گی، نہ اس جگہ گرفتار کیا جائے گا، نہ اس جگہ مارا جائے گا، نہ اس جگہ انتقام لیا جائے گا. چنانچہ اب نہیں ہے یہ، زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ مسئلہ تھا کہ باپ کا قاتل بھی اگر وہاں ملتا تو لوگ صبر کر لیتے تھے، حالانکہ جاہلیت کا مسئلہ معلوم ہے سب کو، کتنی انتقامی لڑائیاں ان کی چلتی تھی، نسل در نسل وہ لوگ لڑنے والے تھے، لیکن اگر اپنے باپ کا قاتل بھی ملتا تو بولتے تھے کہ حرم ہے، ساتھ سے چھوڑ دے رہا، چھوڑ دیتے تھے. تو اللہ رب العزت نے حرم کو محترم بنایا، امن کی جگہ بنایا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. نماز کی جگہ بنانے کا حکم اس موقع پر آیا جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص پتھر عطا فرمایا تھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ اوپر نہیں پہنچ سک رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسود کی طرح ہی جنت سے ایک پتھر لے کے آئے. اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیر رکھتے تھے، وہ ایسا نرم تھا کہ ان کے پیروں کے نشان قدم آج بھی جمع ہوئے اس کے اندر، ان کے لیے معجزہ تھا وہ، اور جیسے جیسے ان کو ضرورت پڑتی تھی خود ہی اٹھاتا تھا وہ. نیچے آنا ہے تو نیچے لاتا تھا، اوپر جانا ہے تو اوپر، لفٹ کا کام دینے والی چیز تھی وہ، قدرتی معجزے کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ چیز عطا فرمائی تھی. وہی پتھر آج ہمارے لیے ہے، دیکھنے کی چیز اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھی ہے. جنت کی جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک تو حضرت اسود بھی ہے اور دوسرے مقام ابراہیم ہے. وہ آج کل شیشے کے اندر جمع ہوا ہے، آس پاس میں پورا اس کو کور کر دیا گیا ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ حصہ دکھائی دیتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قدم مبارک ہیں ان کے نشان بھی آج تک موجود ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے یہ، یعنی اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا. تو اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی مقدس چیز ہے، کیونکہ جنت سے آئی ہوئی چیز ہے، روایتوں کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یعنی نماز کی جگہ بنا لو. چنانچہ طواف ہونے کے بعد میں دو رکعت واجب، دو گانا طواف ہے کہا جاتا ہے، دو رکعت نماز پڑھتے ہیں وہاں پر، طواف کے بعد میں دو رکعت پڑھے جاتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس میں، وہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر موقع نہ ملے تو کسی اور جگہ بھی پڑھنے کی گنجائش ہے. بہرحال یہ کہ یہ حکم اللہ پاک نے اس وجہ سے دیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تعلق رکھنے والی چیز بھی ہے. وعہدنا الی ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم سے یہ عہد لیا، و اسماعیل، اسماعیل سے بھی یہ عہد لیا، ان طہیر بیتی للطائفین، میرے گھر کو صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود نماز پڑھنے والوں کے لیے. اللہ کے گھر کا احترام ہر ایک کو کرنا ہے. یہ چونکہ بیت اللہ کا تذکرہ ہے اس لیے اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھا جائے. اس سے پہلے بھی یہ مذاکرہ آیا تھا کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ بھی، ہر مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اور اللہ کا گھر ایسی چیز ہے میرے محترم بزرگو کہ خیر بقاع الارض، زمین کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا گھر ہو سکتا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی ہے. حضور نے فرما دیا ہے تو یہی سب سے بہترین جگہ ہے، نورانی جگہ، فرشتوں کی جگہ، اللہ کا گھر، اللہ کی ضیافت. کوئی آدمی، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے گھر سے محروم نہیں ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ خیر کا حصہ ملے گا. جب آئے ہیں اللہ کے گھر میں تو اللہ، ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو واپس خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں سمجھتے. اللہ کے گھر کوئی آئے گا ایک سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو، اللہ پاک ایسے اس کو محروم کریں گے؟ تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. اسی وجہ سے حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو وہ بندہ کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. بہت بڑی خیر کی چیز ہے یہ. تو مساجد سے اپنا تعلق رکھنا، مساجد کو عظمت دینا، مساجد کی اہمیت سمجھنا، مسجدوں کا احترام کرنا، مسجدوں کو صاف کرنا، مسجدوں کو پاک کرنا، ان کو خوشبو دینا. روایتوں میں یہ بھی ہے کہ دھونی کا دینے کا اہتمام کرو، جمعہ کے دن دھونی دو، عیدین کے موقع پر دھونی دو، مسجد کے اندر خوشبو لگانے کا اہتمام کرو، روایتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو مسجد کو صاف بھی کرنا ہے، مسجد کو خوشبو سے بسانا ہے، بدبو سے مسجد کو بچانا ہے، خوشبو لگانا ہے، بسانا ہے خوشبو کے اندر، اور بدبو سے بچانا ہے. بدبو جو ہے کئی قسم کی ہوتی ہے، اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مساجد کے جو بیت الخلاء ہیں ان کا انتظام دروازوں کے پاس کرو. اس وجہ سے کونوں میں بیت الخلاؤں کا انتظام ہونا چاہیے، جماعت گاہ سے قریب نہیں ہونا چاہیے، سپریٹ ہونا چاہیے، اس کا خاص لحاظ رکھا جائے کہ مسجد میں کسی قسم کی بو نہ ہو. لہسن کھا کر کے مسجد میں نہ آئیں، پیاز کھا کر کے مسجد میں نہ آئیں، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسجد کا ماحول خراب ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اسلام میں کتنی باریکی ہے، فرشتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ مت کھاؤ. کیوں؟ پاکیزگی کا خیال، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. اللہ سے مناجات ہونے والی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں آپ، خوشبو لگا کر کے آؤ، پاک صاف ہو کر کے آؤ، جمعہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر واجبی حکم دے دیا تھا، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن کا غسل ہر مسلمان پہ واجب ہے، ہر بالغ آدمی پر واجب ہے۔ صحابہ اکرام ظاہر سی بات ہے کہ وہ کھیتی باڑی کرنے والے بھی اس میں تھے، محنت کرنے والے بھی اس کے اندر تھے، تجارت کرنے والے بھی تھے، بہت سارے صحابہ اکرام اپنے اپنے اعتبار سے آتے تھے۔ حضور نے فرمایا جمعہ کے دن آنا ہے تو غسل کر کے آؤ۔ تو مسجد کے اندر آنے کا، مسجد کے آداب، اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ مسجد کے آداب میں سے خصوصیت کے ساتھ آوازیں مسجد میں بلند نہ ہوں، مصلیوں کا احترام ہو، مسجد کے اندر باتیں دنیا کی نہ کی جائیں۔ مسجد کے اندر عام طور پر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس موقع پر، ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں فون کا دیکھنا، یہ بھی بری چیز ہے۔ مسجد میں فون دیکھا جا رہا ہے، فون میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ بھائی اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں خیر کی وہ ٹھیک ہے، لیکن نہ دنیا والی چیز ہے اس کے اندر، نہ آخرت والی کوئی چیز ہے، بلکہ کچھ اور چیزیں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں، چیٹنگیں بھی ہو رہی ہیں مسجد کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے بہترین گھر، اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی سخت گناہ والی چیز ہے، پکڑ کا ذریعہ ہے یہ۔ اس لیے اس قسم کی چیٹنگوں سے یا کوئی مختلف قسم کے ایپس بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے نوجوان بچے آ رہے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے مشغول ہیں، جو کام اپنے گھروں میں کرتے ہیں یہاں بھی آ کے بیٹھ کے کونوں میں کرنے لگ جا رہے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ بعض لوگ خطبے کے موقع پہ بھی کرتے ہیں، ادھر بات چل رہی ہے ادھر وہ حرکت ہو رہی ہے۔ خطبے کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر بات کر رہا ہے آپ سے تو یہ بھی مت بولو کہ بات مت کرو، اتنا خاموش رہنے کا مقام ہے، اس موقع پر فون میں لوگ مشغول ہیں۔ تو یہ مسجد کے خلاف ورزی ہے، مسجد کے آداب کی کہ بے احترامی ہے کہ فون نہ دیکھا جائے، غیر غلط چیزیں نہ دیکھی جائیں، بات چیت دنیاوی نہ کی جائے، غیبتیں نہ کی جائیں، چغلی نہ کی جائے، اور مسجد کے اندر بدعتیں نہ کیا جائے، خرافات نہ کیے جائیں، کفر والی چیزیں، شرک والی چیزیں، کفر والی باتیں، نفاق والی باتیں، غیبت والی باتیں، مسجد کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھنا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے اندر کسی بھی قسم کی غیبت ہو، مسلمان کی مسلمان کے خلاف غیبت، ایک عالم کی دوسرے عالم کے خلاف غیبت، اس سے بھی بچنے کا زمانہ ہے یہ۔ ایک جماعت دوسری جماعت کے خلاف، ایک کمیٹی دوسری کمیٹی کے خلاف، ممبروں میں غیبتیں ہو رہی ہیں، یہ فلاں جماعت ایسی، فلاں جماعت ایسی، فلاں لوگ ویسے، فلاں لوگ ایسے، اس کے اندر بھی منکر کے اندر، منکر بولنے میں بھی احتیاط کرنا ہے کہ منکر کی برائی ہو، لوگوں کی غیبت نہ ہو اس کے اندر۔ منکر کو منکر کا برا ہونا بیان کرنا الگ چیز ہے، برائی کا برائی ہونا بیان کرنا الگ چیز ہے، کسی کی غیبت کرنا الگ چیز ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں آج کل مسائل میں لوگوں میں بے احتیاطی ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ کہ مساجد کا کے آداب کا لحاظ کرنا یہ سکھایا جا رہا ہے ان آیت مبارکہ میں، اس آیت مبارکہ میں۔ وعہدنا، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے پختہ عہد لیا، مضبوط حکم دیا ان کو کہ آپ کو کرنا ہی ہے۔ یہ کیا کرنا ہے؟ اسماعیل کو، ابراہیم کو، پیغمبروں کو حکم مل رہا ہے کس کو صاف کرو؟ میرے گھر کو صاف کرو۔ جو لوگ طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے صاف رکھو، اعتکاف کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے صاف رکھو، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے اہتمام کرو۔ تو مساجد ہمیشہ صاف رہنا چاہیے، ہمیشہ پاکیزہ رہنا چاہیے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے مساجد کے آداب کی رعایت کرنا۔ مسجد کے اندر باتیں نہ ہوں، پاک صفائی کا احترام کریں، بچے بھی جو اس قسم کے ہوں۔ ویسے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کی مجبوریوں کی وجہ سے لوگ لے آتے ہیں، کبھی کبھی تو گنجائش ہو سکتی ہے، جو بچے بہت زیادہ شرارت کرتے ہوں ان بچوں کو بھی نہیں لانا چاہیے، یا شرارت کرنے والے بچوں کو بھی نہیں لانا ہے مسجد کے اندر۔ ان بچوں کو لانے کا ہے کہ جن کو ہم نے تربیت دے دی ہوئی ہے، تربیت دینے کے بعد میں بچوں کو لا سکتے ہیں، تربیت جن کی نہیں ہوئی ہوئی ہے ان کو مسجد میں نہیں لا سکتے۔ خلاصہ یہی ہے۔ اب یہ بہت لمبی ڈبیٹ ہے کہ کن کو لانا ہے، کن کو نہیں لانا ہے، کب لانا ہے، کب نہیں لانا ہے، کس عمر تک لا سکتے، کس عمر تک نہیں لا سکتے وغیرہ۔ اللہ پاک ہم تمام کو صحیح علم بھی نصیب فرمائے، صحیح عمل بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اعف، اللهم عافنا واعف عنا يا رب العالمين، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله.